نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ کہ آخری نبی تھے، دوسری بات یہ کہ آپ کے ماننے والے زیادہ تھے، اور تیسری بات یہ کہ بعد میں انہی کی نسلوں سے ہی تو اب دین چلنا تھا۔ اگر امت قریش یعنی قریش کے لوگ بھی یکلک پچھلے قوموں کی طرح ہلاک کر دی جاتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت تھوڑے لوگ دنیا میں بچتے، ایک نئے سرے سے دنیا بنانی پڑتی۔ اس لیے قریش مکہ پر عذاب دو صورتوں میں آیا، یعنی یہ تھوڑی سی چیز ہے، ایک ہی دفعہ سمجھ لیں، اب اگلی کافی صورتوں کو جب ہم پڑھیں گے بیچ میں قرآن پاک میں گاہے بگاہے تو وہاں ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی کہ قریش کفار مکہ پر عذاب یکلخ نہیں آیا باقی انبیاء کرام کی قوموں کی طرح، بلکہ دو طرح سے ہوا۔ اس عذاب کی پہلی قسط جو تھی وہ بدر کے میدان میں چکائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے آئے ہوئے مدینہ میں 2 سال ہو چکے تھے، وہ سارے حالات ذہن میں رکھیے جو مکی دور سے گزرتے ہوئے مدنی دور کے شروع میں ہم دیکھ چکے، کس طرح اقرا بسم ربک الذی سے پکار شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں آتی جا رہی تھیں، شروع میں مخالفتیں ہوئیں، بہت زیادہ ٹارچر ہوا، پھر بعد میں سمجھوتے ہوئے ان لوگوں کو خوب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا راستہ ہم نہیں روک سکتے۔ تقریباً 12 سال جو تھے شروع کے دعوت کے، اس میں ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد مکہ والے یہ دیکھ چکے تھے کہ یہ دعوت عجیب سی دعوت ہے، یہ تو ایک بھرچڑ آتے ہوئے سمندر میں طوفان کی طرح ہے، کس کے راستے میں جو بھی آتا ہے یہ اس کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، ان کو پتہ تھا کہ یہ دعوت صرف دماغ تک نہیں جاتی، دل تک جاتی ہے، اور ہر گھر متاثر ہو چکا تھا، مکہ کے ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ایمان کا پتھر جا چکا تھا، کہیں بیٹا مسلمان ہو گیا تو کہیں ماں، کہیں بیوی پہلے مسلمان ہو گئی، کوئی کہیں شوہر مسلمان ہو گئے، اور عرب اپنے پرانے جاہلانہ نظام کے کو بچانے کی ہر کوشش کر رہے تھے، کسی طرح ہم اپنے باپ دادا کے نام پہ قائم کردہ دین کو بچا لیں، لیکن ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب ہم اس کی رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جو چیز انہوں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس دعوت کو ماننے والے اپنے اصولوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بے خطر کود پڑتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، جب اللہ کی کال آ جاتی ہے اس کے بعد نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جہاد کا موقع ہے تو بیویوں کے پاس سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے راستے میں ہم نہیں رکیں گے، یہ اسپرٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس قرآن کی آیات کی روشنی میں آ چکی تھی صحابہ میں، کہ لوگ اب سمجھ چکے تھے کہ بات نہیں بنے گی۔ پھر بڑے بڑے عزیز و اقارب کو دیکھا گیا کہ ان کے سامنے یہ بالکل اسلام کے نام پہ اکڑتے ہوئے دکھے۔ خیر قصہ مختصر، سب کچھ کرتے کرتے بالآخر انہوں نے کہا پھر ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک روڑا ہے اس کو راستے سے اٹکاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیں گے تو ساری دعوت ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دعوت انسانوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے، اور وہ حی لا یموت ہے، نہ اس کو موت آئے گی۔ لہٰذا دار الندوہ ایک ان کا کلب تھا، وہاں پہ یہ سب لوگ جمع ہوئے اور ارادہ کیا کہ ہم سب بیٹھ کے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کو پوری سسٹم سے سناؤں، لیکن انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد سیرت کا جب اپنا اگلا دور شروع کریں گے مدنی دور، تو اس میں پھر آپ کو پورے سلسلے کے ساتھ سناؤں گی کہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ یعنی اس وقت اگر ساتھ دور قرآن نہ ہو اور صرف سیرت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقت میں اس جگہ پہ محسوس کریں، کہاں سے یہ دین ہم تک پہنچا، کن مشکلوں میں کن گھاٹیوں میں اللہ کے نبی گزرے، ہم تو نہیں گزرے، اور آج ہم جیسے لڑکے پڑکے کمزور ٹوٹے پھوٹے، نہ سیدھی چال نہ سیدھی بات، ایک بات سیدھی کرتے ہیں چار ٹیڑھی کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ آج کیوں اسلام کو وہ طاقت نہیں دے پا رہے، صاف سمجھ آ جائے گا آج وہ کردار نہیں ہے، آج وہ پرائرٹائز نہیں ہے۔ ایون قرآن پڑھنے پڑھانے کے باوجود ہماری زندگی میں ترجیحات کو متعین کرنا نہیں آتا۔ بہرحال ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی مشکل رات تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، عام لوگ پہلے ہی جا چکے تھے، ابو بکر صدیق جو ہر موقع پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے تھے وہ رکے ہوئے تھے، حکم ہوا کہ آپ نکل جائیے۔ پھر رات کو چھپتے چھپاتے گئے، آیات آئیں گی تو وہاں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، سورۃ انفال میں وہ آیتیں موجود ہیں جس میں آپ کی ہجرت کا موقع ہے۔ اب ہوا کیا کہ مدینہ میں آ گئے، ان سے خوب پہلے سمجھوتے ہوئے کھل کھل کے باتیں ہوئیں، مکہ والے پیچ و تاب کھا رہے تھے، جب گھاٹی کے اندر ایگریمنٹس ہو رہے تھے مدینہ والوں سے تو اس کی خبر شیطان نے پھیلا دی، ابو جہل پاؤں پٹکتا ہوا آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سوچ ویسے رہی تھی کہ اب یہ سارے چلے جائیں گے اور نبی کو بھی لے جائیں گے، اور ان کو خوب پتہ تھا کہ اب ہماری یہ مخالفت اس دین اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ میں، وہاں جا کے بھی چین نہ لینے دیا، وہاں غزوہ بدر کے نام پہ ایک جنگ مسلط کی گئی۔ ابھی جب آیات پہنچیں گی تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی۔ اور غزوہ بدر چونکہ پہلی جنگ تھی، اسلام کے نام پہ لڑی ہوئی پہلی جنگ تھی، جس طرح عربوں نے باقی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی رکھی ہوئی تھیں، اسی طرح ان کو جنگ میں سے حاصل شدہ مال کا بھی کوئی ضابطہ نہیں معلوم تھا، کیا کریں اس کے ساتھ، کس طرح کی بات کریں۔ تب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو مال دشمنوں سے ملا اس کو کیا کریں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا لوٹ مار مچ جاتی تھی، جو ہی جنگ ختم ہوتی تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول تھا، ہر بندہ اپنی چیز لوٹ کے لے جاتا۔ بعض دفعہ دشمنوں سے جیتنے والے آپس میں لڑ لڑ کے مرنے لگ جاتے تھے۔ غزوہ بدر پوری ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے اور پوچھا اللہ کے نبی مال غنیمت کا کیا کریں، اس پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایسے لگتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی اسٹریچ میں نازل ہوئی۔ انفال نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا میں دو نفل پڑھ رہی ہوں چار پڑھ رہی ہوں، وہ نفل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایکسٹرا پڑھتے ہیں، فرض تو فرض ہے لیکن یہ فرضوں سے ایکسٹرا ہے، اپنی دل سے پڑھیں نہ پڑھیں تتوّ کہتے ہیں اس کو عربی میں، یعنی دل کی خوشی سے کی جانے والی عبادت ہے۔ اور ایسی عبادت جو کسی پہ مسلط نہ کی جائے بلکہ کوئی اپنے شعور کے ساتھ کرے، وہ حقیقت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے۔ تو اب غزوہ بدر کے تناظر میں سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، عمل کی باتیں کیا، ان کے پورے پورے بنڈل ہیں جو انہیں ایک دو صورتوں میں سے ہمیں ملیں گے۔ اس صورت کے ساتھ اگلی صورت کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں اسلام کا نظریہ جہاد بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اور آج اسلام کے اوپر جو لگی ہوئی باتیں کہ اسلام ٹیررزم ہے، مسلم ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ چیزیں ہمیں انشاءاللہ اس صورت کی روشنی میں مل جائیں گی۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ ہم اس کا بہترین فہم حاصل کریں۔ یہ جتنی بھی سیرت کی باتیں جو جوڑ ملاتی ہوں، اگر کسی کو جلدی کی وجہ سے نہ سمجھ آئیں تو دل سے چپکے سے دل میں چپکے چپکے دعا کر لیا کریں کہ اللہ اتنی مہلت ضرور دینا کہ ایک بار میں پورے قرآن کو اس طرح سے سمجھوں اور ساتھ ہی ساتھ سیرت بھی پوری سمجھوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی اصل میں اپنی زندگی میں انسان کو جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا ہم بھی اسی جنت کے طالب ہیں جس کے طالب اللہ کے نبی تھے اور ابو بکر صدیق تھے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسلونک عن الانفال، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ کہو یہ انفال تو اللہ اور رسول اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے گا اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا۔ سوال کیا پوچھا کہ اس مال کا کیا کریں، مالی معاملات میں رہنمائی چاہیے۔ جواب کیا ملا، پیسوں کو چھوڑو، ابھی اپنی اصلاح کرو، اپنی پہلے تزکیہ کرو، بات کرنے کا طریقہ دیکھو، بیٹھنے کا طریقہ دیکھو، دل میں سے دنیا کی محبت نکالو۔ اور بالکل یہاں جو سوال پوچھا ہے، آپ دیکھیں گے 40 آیات کے بعد اس کا جواب ملے گا، 10ویں پارے کی پہلی آیت میں۔ سوال کیا تھا کہ دشمنوں سے جو مال حاصل کیا اس کو کیا کریں، جواب کیا ہونا چاہیے تھا، یہ کر دو، وہ کر دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ لیکن اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے کہ مال کے معاملات کسی کو دینے لینے سے پہلے، مال کے معاملے میں کسی کو انوالو کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ نمبر ایک کیا ہے، فتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تقوی بگڑتا ہی مالی معاملات میں، بہت سارے لوگ اللہ کے خوف کی کمی کی وجہ سے اور اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے مالی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز، وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات تو ٹھیک کرو، کیونکہ مال کی وجہ سے بدگمانیاں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ آپ انفرادی زندگی دیکھ لیں، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، عموماً جو شکوے ہوتے ہیں اور جھگڑے جو شوہر بیوی کے ہوتے ہیں، اس میں مور دین 60-70% جھگڑے مالی معاملات میں ہوتے ہیں۔ بیوی کو شوہر پہ گلا، شوہر کو بیوی پہ۔ آپ بچوں سے پوچھئے، آپ کے ماں باپ آپ کو ٹھیک پاکٹ منی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیتے۔ آپ بوڑھے ماں باپ سے پوچھئے، کیا جو جوان بچے ہیں وہ آپ کی ضروریات کا خرچ دے دیتے ہیں؟ کہیں گے نہیں دیتے۔ آپ کہیں چلے جائیں، جہاں مال آئے گا وہاں دین خطرے میں ہوگا۔ اب گند ہاتھوں میں، جن کو ابھی خود نہیں پتہ، جن کو ابھی حکمتیں نہیں پتہ زندگی کی، جن کی اپنی زندگی میں ابھی بہت ساری کمیاں ہیں، جب ایسے معاملات کے اوپر بہت زیادہ انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہے تو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بچے سے پوچھے، وہ کہے گا میرے ماں باپ ٹھیک نہیں استعمال کرے، میری ماں کو تو چاہیے کہ وہ بس سب پیسوں کی کینڈیز لے آئیں اور مجھے آئس کریم لے دیں اور مجھے کوک اور اس طرح کے ڈرنکس لا کے دے دیں۔ لیکن اس کی ماں کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو یہاں ذات کی اصلاح، اب فرد کی اصلاح، اور یہ تھا اللہ کے نبی کا کام۔ مشکلات میں ڈال کے، 13 سال کے مشکلات مراحل سے گزار کر اصلاح کی دعوت دی۔ اب جب میٹر آ بھی گیا سامنے، جنگ لگی ہوئی ہے، مال غنیمت پڑا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اچھا جی بتائیں کس کو کیا دے دیں، کہا چھوڑو ابھی اس کی بات نہ کرو، بس لے حضات ابھی نہیں کم، آپس کی اصلاح کرو۔ جنگوں میں بہت زیادہ جنگیں جو وہ مالی وجوہات سے ہوا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا مال لینے دینے کی وجہ سے بھی جنگوں میں پڑتے تھے۔ فرمایا بس لے حضات ابھی نہیں کم و اطیع اللہ و رسولہ، اطاعت کرنا سیکھو، اللہ کی اطاعت سیکھو، اللہ کی بات کو خوشی سے مانو اور اس کے ساتھ رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے سامنے صرف ایک لیڈر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک نبی بھی تھے، آپ ایک استاد بھی تھے، ایک مربی بھی تھے، ایک مزکی بھی تھے، آپ لوگوں کی تربیت کرنے والے، آپ لوگوں کا تزکیہ کرنے والے تھے۔ آپ نے لوگوں کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کی کوشش کی۔ فرمائے اطاعت سیکھو، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان آ جائے گا تو تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ بہت ساری باتیں بچوں کو ماں باپ کی تب سمجھ آتی ہیں جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں دوسروں کو تب سمجھ آتی ہے جب خود ان کے ہاتھ میں چابیاں دیتے ہیں کہ جاؤ تم گھر چلا لو۔ لہٰذا یہاں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات کہہ کر اب ایمان والوں کی صرف کیفیات بیان کی گئیں۔ کیسے پھر ایمان لائیں؟ پہلی چیز تو ایمان ہی ہے۔ تو فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ پوچھئے خود کو، یہاں انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ مالی معاملات جس کے سپرد کیے جائیں اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میرا دل اللہ کی آیتوں کو سن کے ڈر جاتا ہے، وجیلت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیا اس وقت بھی دل دماغ کچھ اور تو نہیں سوچتا، پڑھاتے ہوئے بھی دماغ کہیں اور ہی تو نہیں گیا ہوتا۔ قرآن سن کے دل نہ لرزے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک الارمنگ کیفیت ہونی چاہیے۔ قرآن کی کلاس، قرآن کا درس، قرآن کی بات، قرآن قرآن، جب تک بندے کے دل میں اللہ کا خوف، اس کا لرزہ پیدا نہ کر دے، یہ صرف ایک ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم چونکہ ہر وقت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں، پھر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم یوز ٹو ہوتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے سب قرآن سنیں، میں کوئی اور کام کر لوں، سب یہ کر لیں میں بعد میں کر لوں گی، اچھا میں اپنا دل دماغ کہیں اور رکھ لوں۔ خیانت ہے یہ۔ جب اللہ کی بات آ جائے، دل کو پوچھئے کہ کیا دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، نہیں اثر ہو رہا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان والی کیفیت ابھی کم ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پہلے ایمان تھوڑا ہوتا ہے لیکن قرآن سن کے ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ ہر آیت تو جنت اور جہنم کا دروازہ دکھتی ہے، ہر آیت کو پڑھ کر تو اللہ کی ذات پردوں سے نکل کر باہر آتی ہوئی دکھتی ہے، ہر آیت پڑھ کر تو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت قریب دکھتی ہے، پھر ایمان بڑھتا ہے۔ اس سے ایک عمل کی بات بھی نکلی کہ جب ایمان میں کمی محسوس کریں تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ قرآن سے تعلق ٹوٹتا ہے تو ڈیفیشنسیز ہونے لگتی ہیں، جیسے خون کی کمی ہو جاتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، فوراً ماسک ڈھونڈتے ہیں نا۔ اسی طرح جس کو ایمان کی کمی محسوس ہو، دل گناہوں میں بہت لگے، نیکیوں کی رغبت کم ہے، سستی ہے، کسل مندی ہے، نماز وقت پہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور ایسی کیفیت آتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس پہ ایک پورا درس ہے کہ ایمان، فروٹس آف ایمان، اس میں اینڈ پہ ہم نے 7-8 قسم کی چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ ایمان کیسے بڑھایا جائے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ کے ناموں پہ غور کرے، اللہ غریب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ کی کائنات پہ غور کرے۔ پھر اس کے بعد جب ایمان بڑھتا ہے تو والا ربہم یتوکلون، پھر اللہ پر توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی صفت، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد فرمایا، اولئک ہم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ تو حقیقی مومن ہیں۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، ایمان کا دعویٰ تو بہت سارے کرتے ہیں، حقیقی ایمان کس کے پاس ہے؟ سچا ایمان کس کے پاس ہے؟ جن کے پاس یہ سارے کام ہیں، ان ساری چیزوں پہ چیک لسٹ بنائیں۔ آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے، یہ جتنی صفات ہیں ان کو 1, 2, 3 کر کے اپنے پاس لکھ لیں، اور بعد میں اپنے آپ کو چیک کریں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو علم میں آگے بڑھ چکے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا یہ کیفیات سچی ہیں۔ اگر ان میں کہیں کمی ہے تو ہمیں ابھی حق نہیں ہے کوئی مزید نیا کام کرنے کا، جب تک کہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے۔ اپنی نماز کوئی نہیں، دوسروں کو اب کیا دعوت دیں گے دین کی؟ اولئک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، اور بہترین رازق تو وہی ہے، اور بہترین رزق تو وہی ہے۔ یعنی اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی کہ اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں ایک گروہ کو یہ بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ یہاں سے اب غزوہ بدر کے لیے نکلنے کی کیفیات ہے، تقریباً 1 سال ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آئے ہوئے مدینہ میں۔ آپ کا خیال کیا تھا کہ مدینہ میں آگے اب سیکیور ہیں، اب ہم ان کی نظروں سے ہٹ گئے، اب جو بھی ہم کریں ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، دشمن کی نظر ہمیشہ آپ کے اوپر ہوتی ہے، آپ جان پہ بھی چلے جائیں گے وہ آپ کی مخبری لے گا، وہ آپ کی خبر لے گا۔ مکہ والوں نے یہی کیا، مدینہ میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر ایک قافلہ لے کر ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اور ملک شام کی اگر آپ تھوڑی سی ڈائریکشن دیکھیں میپ میں تو مکہ، پھر مدینہ، اور مدینہ کے بعد ملک شام ہے، ایک ہی روڈ ہوتی ہے۔ جو ہی مکہ سے آپ گزرتے ہیں تو ملک شام جاتے ہیں تو بیچ میں مدینہ آتا ہے۔ اب یہ جو قافلہ تھا نا، اس میں بہت سارا سامان مسلمانوں کا تھا، جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تو لوگوں نے پیچھے ان کے گھر لوٹ لیے، ان کے کاروبار لوٹ لیے۔ اسی قافلے میں اس کا سامان بہت سا تھا، کچھ مسلمانوں کو اس کی خبر بھی تھی، کچھ ان کے دل میں بھی یہ خطرہ تھا، دل میں چوری والی کیفیت کہہ لیجئے، کہ مال ان کا ہی لے کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں مسلمان مدینہ میں ہمارا راستہ روک لیں، یہ ایک پیش بندی تھی۔ اللہ کے نبی کے دل میں بھی عموماً وہی خیال آتا تھا جو دشمن کو خیال آیا ہوتا تھا۔ آپ نے ایسے ہی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں حفظ ما تقدم، احتیاطاً، جسٹ فار کیئر، آپ نے صحابہ میں سے جو زیادہ ٹرسٹ وردی تھے انہیں کہا کہ تم سب ذہنی طور پہ تیار رہو، ہو سکتا ہے کہ یہ قافلہ راستے میں جو گزر ہے ادھر سے اس کا راستہ روکنا پڑے، یا کسی طریقے سے وہ خود ادھر آ جائیں۔ تو بس ایک ہلکی سی تیاری، کوئی اوپن انویٹیشن نہیں تھا، نہ امید تھی کہ جنگ ہوگی، نہ تیاری تھی۔ 313 لوگ جمع ہوئے، تلواریں پاس کوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی 2-4 تلواریں ہیں، اونٹ کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں، گنتی کے مٹھی بھر سامان تھا مسلمانوں کے پاس۔ اور مسلمان مدینہ کے باہر بدر کے مقام پر احتیاط کے طور پر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہرہ دے رہے تھے کہ کسی طرح ایسا معاملہ نہ ہو۔ اب ہوتا کیا کہ ہر گروہ میں، ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف رابطہ رکھتے ہیں، کچھ مدینہ میں آ چکے تھے لیکن مکہ والوں سے بھی ہمدردیاں تھیں۔ یہ خبریں کسی بھی طرح سے ابو سفیان تک پہنچ گئیں کہ بھائی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیئرفل ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی جنگ ہو جائے۔ اس نے فوراً گھوڑے دوڑا کر مکہ میں پیغام بھجوایا کہ ہم تو بھی مال سے لدے پھدے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کوئی نہیں، تم ایسا کرو کہ مکہ سے کچھ لوگوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجو۔ ایک جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً تیاریاں کر رہے تھے، اس نے بھی احتیاطاً ایک میسج دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر مدینہ کی حد سے آرام سے گزر گیا، مسلمانوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ جو ہی ابو سفیان جو تھے وہ اس لشکر کو لے کر مدینہ کے حد سے نکل گئے، انہوں نے فوراً مکہ واپس پیغام بھیجا کہ ڈونٹ وری، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل احتیاط سے اس علاقے سے گزر چکے ہیں۔ اندازہ ہو رہا ہے نا، صرف ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے، تھوڑا سمپل سی سمپل بات سمجھاتی ہوں۔ خیر جب وہ چلے گئے، اب پیچھے والوں کے لیے تو کہا، ابو جہل جو تھا وہ ادھر سے کچھ لوگوں کی تیاری کر کرا کے تیار بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، اب ہم جائیں گے 1000 کا لشکر لے کے، بالکل لیٹسٹ ویپنز کے ساتھ، ہتھیاروں سے لیس لشکر کو لیا، خوب تیاری کیا اپنی سواریوں کے اوپر، خوبصورت کپڑے پہنا کے، جیسے اگر آپ نے کسی تاریخی ڈرامے میں دیکھا ہو کہ اس دور میں ہاتھیوں کے اوپر بھی بہت اچھی پوشاکیں لوگ پہناتے تھے، گھنٹیاں بندی ہوئی ہے، خوب تیاریاں کر رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ابو جہل اب کیوں جا رہے ہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، پیغام آ چکا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی کمک کی۔ کہیں گا نہیں، اب تو ہم جائیں گے، اب تو ہم جائیں گے۔ کہا اچھا جا رہے ہو، یہ ساتھ لونڈیاں گانا بجانا ساز آواز یہ کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اب ہم جائیں گے مسلمانوں سے لڑیں گے، پھر ہم جیتیں گے، پھر فتح کا جشن منائیں گے، یہ لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور اس طرح ہم شراب کباب کا دور کر کے وہاں 3-4 دن رہ کے آئیں گے۔ یہ اس کے عزم تھے، اس بیچارے کو کیا پتا۔ بیچارہ اس لیے کہ انسان جب اللہ سے لڑائی لیتا ہے نا تو اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر گیا، وہاں جا کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ مت سوچیے کہ ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ مسلمان تھا، اپنے دور کا بگڑا ہوا مسلمان تھا، مشرک مسلمان تھا، اس کو یقین تھا میں حق پہ ہوں۔ ہر مشرک کو یہ یقین ہوتا ہے میں حق پہ ہوں، اللہ کے راستے میں لڑنے جا رہے اللہ کے نبی سے اور ان کے ساتھیوں سے، اور اللہ کو کہہ رہے اللہ اگر آج ہم میں سے جو حق پہ ہے نا تو اس کا ساتھ دینا اور دوسرے کو مروا دینا۔ اللہ نے اسی کی بات بالکل سچ کر دی۔ پورے تم تماتا ہوا جوش کے ساتھ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچ چکی تھی۔ بدر کے مقام پر ایک کنواں تھا جس کا نام، یعنی ایک چھوٹا سا گاؤں کہہ لیں مدینہ کے قریب ہے بدر کا، وہاں ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی نے وہاں اپنی فوجوں کو جمع کیا۔ اس موقع پہ اب آپ دیکھیے کہ حالات جو بن رہی ہے، پوری اگلی آیتیں اب ہم دیکھیں گے اسی طرح جیسے پیچھے ہم دیکھ چکے غزوہ احد کو سورۃ آل عمران کی روشنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ پلاننگ کی، بدر کے کنویں پہ قابو کیا۔ اس دور میں جس کے ہاتھ میں پانی ہوتا تھا وہی جیتا تھا، اور مدینہ سے مکہ جانا تو یوں ڈہلوان ہے، مدینہ تھوڑا سا اونچا ہے، مکہ نیچے ہے، تو قافلہ آپ سوچیں مکہ سے آ رہا ہے، مسلمان مدینہ سے، مسلمان مدینہ کے قریب تھے، کفار کا جو لشکر تھا وہ مکہ سے قریب تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب آمنا سامنا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کی اس طرح سے مدد کی، تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر 313 مقابلے میں 1000، اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر تھے۔ اب ایک سے لڑ لیں گے، 2 سے لڑیں گے، 3 ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن 3 گنا زیادہ قوت جو پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان 313 کو کافی ہوا۔ اللہ کے نبی نے سب کو بہترین طریقے سے اپوائنٹ کیا، آپ کی یہ جگہ، آپ کی یہ جگہ۔ یہ اصل کام ہوتا ہے، جنگ ہو یا کوئی پروگرام ہو یا کوئی کام ہو، بیسٹ پلاننگ، بیسٹ طریقے سے کسی چیز کو انٹرٹین کرنا شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ بات کو سنتے تھے، اور جو کہہ دیا جاتا تھا وہاں سے ہلتے نہیں تھے۔ یہی ہوا، آپ نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جگہ عریش تھی اونچی، جہاں سے آپ کو قافلہ دکھ رہا تھا، سب کچھ وہاں گئے اور آپ نے دعائیں شروع کر دیں، اور وہاں جو پھر اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، بارش بھی ہوئی، فرشتے بھی اترے، مسلمانوں کے پاؤں جمے ہوئے، کفار پھسل رہے ہیں، اور بس سمجھ لیجئے کہ چند گھنٹوں میں پتہ چل گیا کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل چلا گیا۔ اب یہ ساری کیفیت ہے، بایات کے ساتھ کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ پہلے حصے میں جو آیت ہم نے دیکھی ہیں یہ وہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال رہا تھا۔ کیا پتہ چلا جنگ کے لیے نکلے، ناحق نہیں نکلے، یہ اللہ کے حکم سے نکل رہے تھے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جہاں جنگوں کی بات آئے گی وہاں اونچے ایمان والے، زیادہ ایمان والے اور کم ایمان والوں کا فرق کھل جاتا ہے، مومن اور منافق کا کھل جاتا ہے۔ یا پھر ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 100 کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، وہ بہترین ٹرینڈ لوگ تھے، مصیبتوں میں گزر چکے تھے، مشکلات سے ہی، بھوک ننگ سے ہی، ماریں کھائیں، پھر اس کے بعد رہی صحیح کسر ہجرت کی صورت میں پوری ہو گئی، دل ایمان کی محبت میں چور تھا۔ آپ جس کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا، آپ اس کے لیے سچے ہو جاتے ہیں۔ مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اس سے ان کو کیا ملا؟ آپ کہتے ہیں مکہ سے مدینہ آ گئے، سکون مل گیا، اچھا گھر مل گیا، ایمان بچ گیا، نہیں، ان کو ایمان مل گیا۔ یاد رکھیے، جتنا اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، مشکل حالات میں اللہ کے دین کا کام کریں گے نا، اتنا اللہ کا دین کیا، اللہ کی محبت ملے گی۔ اب یہ 100 کچھ لوگ ٹھکے ہوئے تھے، ان کو جس جگہ کیلوں کی طرح یوز کرو، یہ فوراً ایک پکار پہ لبے کہتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ جو بھی نئے نئے مسلمان تھے مدینہ میں آنے کے بعد، اور ابھی تو دیکھیں گے بدر کے بعد جو مسلمانوں کا ہجوم آتا ہے، بعد میں جو لوگ آتے ہیں نا، جو فتوحات دے کے ترقیاں کر کے آتے ہیں، ابھی ان کا ایمان وہ نہیں ہوتا۔ یہاں کچھ ایسی کیفیت دکھ رہی ہے، کچھ لوگ ہر دور میں منافق رہے، وہ نہیں مانتے تھے کہ منافق ہے، لیکن اللہ کہتے کچھ ایسے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی لڑے، ان کو میدان جنگ میں جانا اپنی موت کی طرف ہانکے جانا لگ رہا تھا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ کون سے دونوں گروہ؟ یا تو ابو سفیان کا گروہ لشکر، جس کے اندر بہت مال، چاندی، سونا اور ہیرے جواہرات تھے، جو کچھ بھی تھا وہ مل جائے گا، یا پھر ابو جہل والا ملے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تم کو ملے، کون سا؟ سونے چاندی سے بھرا ہوا ابو سفیان والا۔ مسلمانوں کی فطری طور پہ خواہش تھی کہ اگر لڑنا ہے تو ہم ابو سفیان کے لشکر سے لڑے، کیونکہ وہاں تیاری اتنی کوئی نہیں اور سارا مال ہمیں مل جائے گا مال غنیمت بن کے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ زندگی کا ایک بہت گہرا اصول بنا لے۔ بعض دفعہ ہم آسانیاں پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں آسانی سے اللہ کا کام کرنے کا موقع مل جائے، لیکن اللہ ہمیں مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ کہ یحق الحق کبھی کلیماتی ہی، اللہ ہمیں مشکل حالات میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ ہمارا سویا و ایمان جاگ جائے۔ یقین کیجئے کچھ لوگوں کو اگر دین کے کاموں پہ پابندی لگتی ہے، ان کو رکاوٹ ہے، وہ سیکھ نہیں سکتے، سکھا نہیں سکتے، دین پہ عمل نہیں کر سکتے، مبارک ہے یہ پابندی ان کے لیے۔ شرط ایک ہی ہے کہ ان مشکلات میں تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف، کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ اتنی سٹرگل سے پھر سیکھتے ہیں نا، یادتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں سب دین کے کام کرنے والوں کو اگر خوشی سے گھر والے کہنا جاؤ کرو تو آدھے گھر بیٹھے رہے کہ آپ کیوں ہمیں بھیج رہے ہیں بھائی۔ انسان کی فطرت ہے، جہاں اس کو روک لگتی ہے نا، رکاوٹ ہوتی ہے، وہاں وہ زیادہ جاتا ہے۔ آپ سمندر کی لہروں کو دیکھا کریں، عام لہریں سیدھی چل رہی ہوتی ہیں، جہاں راستے میں کوئی چٹان آتی ہے نا تو وہاں جا کے یوں پھر اونچی اونچی چھلیں اٹھتی ہیں، وہ سفید جو لیدر بنتا ہے وہ چٹانوں سے اٹھتا ہے۔ کچھ سمندروں کے کنارے پہ آپ کبھی بھی لہریں نہیں دیکھیں گے، اور اس کی وجہ کیا؟ کہ وہاں اندر پتھر نہیں ہے، یہ پتھر تو یہ انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ایسے حالات کسی کے ساتھ، تو دعا نہ کریں ایسے ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا لڑکتا ہے، ہمارے اندر اتنا دم خم کا ہے، ہم تو پہلی لہروں کی طرح دم توڑ دیں گے جی، کہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے اور بس اللہ کو ہمارا پتہ ہے۔ لیکن اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم کتنے سچے تھے، اور آپ دیکھیے کہ سمندر کے کنارے پڑے ہوئے پتھر بھی چکنے ہو جاتے ہیں۔ کبھی جائیں نا سمندر پہ تو دیکھیے گا، پتھر بالکل ملائم ہو جاتے ہیں، وہ لہریں سر توڑ توڑ کے بالآخر پتھروں کو ملائم کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سچے ہوں گے، ہماری طلب سچی ہے، تڑپ سچی ہے، ہمارے ارد گرد والوں کے دل ضرور نرم ہوں گے، وہ خود گواہیاں دیں گے۔ اصل کمی ہمارے اندر ہے، کھوٹ اندر ہوتا ہے، ابھی اندر پوری بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے اس دن حق کو حق کیا۔ اب وہ منظر یاد کیجئے جب اللہ کے نبی میدان بدر میں سب کو اس کی جگہ پہ بٹھا کے اللہ سے آہوزاریاں کر رہے ہیں، اس تستغیثون ربکم، اور وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوش خبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ بدر میں فرشتے اترے، کیوں اترے؟ کہ اسلام کو غالب کریں؟ رانگ۔ مسلمانوں کو فتح دے؟ نہیں۔ یا پھر سمجھ لیجئے، اللہ نے دنیا میں اپنے اسلام کو، اپنے کام کو غالب کرنے کے لیے انسان کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ جملہ یاد کر لیں، سورۃ بقرہ کی آیت تقریباً 40 ہے، غالباً 39-40 ہے، کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے دنیا میں اپنے دین کو غالب کرنے کا کام انسان کو دیا۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں سے غالب کرتا، آتے جبرائیل ایک پر مارتے امریکہ والوں کے اوپر، سارے مسلمان ہو جاتے، ساری فوجیں لے کے ناروے میں آتے، ناروے مسلمان ہو جاتا، چائنا میں جاتے، چائنا مسلمان ہوتا، پاکستان میں جاتے، وہ سب سیدھے ہوتے۔ 5 منٹ کا کام تھا فرشتوں کے لیے، ڈنڈے کے زور پہ فرشتے نمازیں پڑھاتے، پڑھ لیتے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کرتا، اللہ یہ کام انسانوں سے کرانا چاہتا ہے۔ صرف فرشتوں کا نزول دل کے تسکین کے لیے ہوتا ہے، فکر نہ کرو، ڈونٹ وری۔ یہ ایسے جیسے کام کرنا بچے نے خود ہی ہوتا ہے، لیکن ماں پیچھے بیٹھی کہتی تسلی، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، تھوڑی ہمت، تھوڑی اور کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ ہم جب بھی کسی دکھ سکھ میں ہوتے ہیں تو دوسرے ہماری ہمت ہی بندھاتے ہیں۔ سر میں درد ہے تو کیا کہے گا کوئی، بس صبر کرو، تھوڑا سا رہ گیا، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تھوڑا، ابھی روزہ کھل جائے گا۔ مومن کا زندگی میں یہی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف خوشخبری ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگلا وقت میدان جنگ میں ایک ایسا منظر آیا کہ دشمن سامنے ہے، آپ امیجن کریں ذرا، دشمن کو آپ اس طرح نہ سوچیں کہ اس بڑے پرسکون ماحول میں آپ بیٹھے ہیں اور پتہ چل رہا ہے وہ کہیں دور دشمن ہے، نہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے سامنے میدان میں جائیں اور سامنے دشمن دکھے، کوئی بھی دشمن ہو جو آپ کی جان کے لالوں پہ، جس جو آپ کی جان لینے آیا، اس وقت میں اللہ نے صحابہ کرام کو کیسے سکون دیا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے، اور تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، وہ بہکاتا ہے ہمیں، ہماری آنکھیں جھکتی ہیں نیند میں، کبھی یہ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی یہاں کسی کو نیند آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے رخنا اندازی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو فوکس ہو کے نہ کریں۔ لیکن میدان جنگ میں نیند کا آنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہماری تو راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ غم میں بھی سو جاتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن عین غم کی کیفیت میں بھی مطمئن دکھے، یہ سراسر ایمان کی بات ہے۔ کافر کے پاس سب کچھ بھی ہوتا ہے پھر بھی ہول رہا ہوتا ہے، تھڑکا ہی لگا ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو ہم چیک کر سکتے ہیں، کہاں ایمان کا ٹمپریچر رکا ہوا ہے، مشکلات میں دل کیسا ہے۔ اللہ نے ایسی اونگ دلائی، ہلکا سا نیپ آیا، سب فریش ہو گئے۔ بہت تھکا ہوتا ہے نا جب انسان کام کر کے، تو کیا کہتے ہیں، صرف 5 منٹ بس ادھر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے دیکھنا، اونگ کے آپ کو دکھا دیں گے کہ فریش اپ ہو گئے۔ کئی دفعہ آپ نے بھی آزمایا ہوگا، بہت تھک چکے ہیں، صرف 2-4 منٹ ٹانکیں بند کر کے صوفے پہ اپنے ذرا اپنے آپ کو ریلیکس کرے، ریلیکس ہیں۔ وہ لوگ جو تھکے ہوئے تھے، پہلی جنگ، کوئی تیاری نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی امید نہیں، ٹوٹ گئے ہوں گے۔ کہاں مدینہ سے نکلے، بدر تک آئے، پھر وہاں صف بندی ہوئی، بھوک بھی، پیاس بھی، اب تو زخم، تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا جا کے ان کو سلا دو، تھپ تھپی دی، سو کے اٹھے، اتنے میں بارش ہو گئی، بارش سے نہا لے، اب سو کے آپ اٹھیں، پھر شاور بھی لے لیں تو کیا آپ اپنے آپ کو فریش نہیں فیل کرتے؟ اللہ نے سلا کے اس کے بعد غسل بھی دلا دیا۔ اچھا، جب ہم غسل کرتے ہیں نا تو ہمارے دل کی گندگی بھی دور ہوتی ہے۔ آزما لیں، کسی کو پہ آپ کو غصہ آ رہا ہو نا، کڑ رہے ہو آپ اس کے لیے بہت دل میں غصہ کر رہے ہیں، آپ کا دل، کوئی پاس بیٹھا ہے آپ اس سے اس کی برائیاں کرتے جا رہے ہیں، اٹھیے غسل کریں، شاور لے کے آئے، دیکھیں آپ کا دل بھی دھل جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے کام کر دیے۔ ایک اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جب بارش ہوئی تو مسلمان چونکہ اونچی جگہ پہ تھے، سوکھی سوکھی مٹی تھی نا، صحرا کی مٹی، ذہن میں لائیں، بارش ہوئی تو تھوڑی تھوڑی نمی سے وہ جم گئی، جیسے مٹی جم گئی، تو صحابہ کے لیے اس جگہ پہ کھڑا ہونا ممکن ہوا۔ لیکن ڈہلان میں جب پانی گیا تو نیچے کیچڑ بن گیا، اور ادھر کیا ہوا، کفار کے قدم پھسلنے لگے، پاؤں ادھر رکھیں تو گرے ادھر۔ ایک ہی بارش ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور وہی بارش کفار کے لیے زحمت ہے، وہی رب آج بھی ہے۔ آج بھی اگر ایمان وہ آ جائے، اللہ ایک ہی چیز ایمان والوں کے لیے خیر کے اور کفار کے لیے شر کی کر دے، لیکن آج وہ ایمان نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، آج بدر کی فضا پیدا کر، فرشتے آج بھی تیری مدد کو آسمان سے آ سکتے ہیں، لیکن آج وہ ایمان نہیں، آج وہ لیڈرشپ نہیں ہے، آج وہ اطاعت اور سبمیشن نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، دل جمے ہوئے تھے، آپ سوچئے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کے اوپر مشکل حالات کا سوچ کے آپ کا کہ ہائے آپ تو اس وقت بڑے ہال رہے ہوں گے، اور آپ کو آ کے دیکھیں تو آپ تو بڑے مطمئن ہیں، بہت سکون میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں ہی رب کو الملائکتی، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، یہ بھی ایک مدد تھی بدر میں، یہ ساری مدد کے سٹیپس ہیں۔ جہاں آپ کو سوال آئے گا اسائنمنٹ میں کہ بدر میں کس کس طریقے سے اللہ نے مدد کی، تو یہ سارے سٹیپس آپ لکھ سکتے ہیں، کیسے فرشتوں کا نزول کیا، بارش ہو گئی، دل کے بغض ختم ہو گئے، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مومنوں کے متعلق کفار کے دل میں روب ڈال دیا۔ آج بھی سچا ایمان ہوگا تو کفار ہم سے ڈریں گے، جب مومن سچا ہوتا ہے تو کافر اس سے ڈرتا ہے، اور جھوٹا نقلی مومن ہے تو وہ کافر سے ڈرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید فائدہ ہو جائے۔ ایک شیر اصلی ہے، جنگل میں رہتا ہے، لوگ اس کی بھنک پا کے بھی ڈر جاتے ہیں۔ جنگل سب کو اچھا لگتا ہے لیکن شیر کا ڈر جنگل میں سیر کرنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک وہ شیر ہے جس کو سرکس میں جا کے لوگ ٹکٹ خرید کے دیکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جنگل کا شیر اصلی ہے اور سرکس کا شیر نقلی ہے۔ وہ شیر کی کھال میں بھری بھی بھوسی ہے، اوپر سے اس کو ڈنڈیوں سے ہلاتے ہیں اور وہ ہلتا ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ جب مسلمان اصلی مسلمان ہوتا ہے نا، صرف باہر کا گیٹ اپ نہیں آپ کا مسلم چاہیے کہ آپ پردوں میں چھپ جائیں اور داڑھی رکھ لیں اور آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ بس اب ہم ذرا پاک ہو گئے، دل گندے، عقیدے گندے، خیالات گندے۔ جب مسلمان صحیح مسلمان ہوتا ہے تو کافر بہت ڈرتا ہے اس سے، سب پہ روب ہوتا ہے، دھاک بیٹھ جاتی ہے مسلمانوں کی۔ ایک جنگ تھی، ایک صاحب امیر لشکر جب میدان ان کے محل میں آئے تو بادشاہ اپنی جگہ سے ہل گیا، کانپنے لگے، لوگ ان کو آگے آتا دیکھ کر راستہ چھوڑنے لگ جاتے تھے۔ لیکن جب مسلمان سرکس کا شیر بن جاتا ہے نا، مسلمان کے روپ میں اندر بھرا ہوا کفر، نفاق، دنیا کی محبت، حب دنیا حب جا، تو پھر کفر اس کو اشاروں پہ نچواتا ہے۔ آج جہاں آپ کو مسلمان اشاروں میں ناچتے دکھیں، سمجھ لیجئے کہ یہ اصلی شیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے روک ڈال دیا۔ فرمایا، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ کس کو کہا؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں نے اتنی چوٹیں لگائیں کہ میدان جنگ میں سے جب بعد میں لاشوں کو اٹھایا گیا تو ایک کافر کی لاش پہ جلنے کے نشان تھے۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو پورے میدان میں کہیں آگ نہیں لگائی، ہم نے نہ آگ دیکھی، یہ اس کی لاش جلی بھی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ فرشتوں کی مار کا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے، اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تم کو معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ کوئی حق کے راستے میں نہ آئے۔ یہاں دعا کر لیجئے، بعض دفعہ تعصب کے نام پہ، بعض دفعہ باپ دادا کے سیکھے سکھائے دین کے نام پہ ہم حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سنت کے خلاف ہوتے ہیں، ان کی بات کرنے والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، نگیٹو پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں۔ وہ اس بندے سے نہیں معاملہ ہوتا، وہ سیدھا اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ الحق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو خبر دے دی کہ جو حق کے راستے میں آئے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو تھوڑے سے ادب سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنی تربیت جنگوں کے ذریعے ہوئی، اتنی شادیوں بیاہوں گھر بیٹھ کے نہیں ہوئی، اور دین میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں خود محسوس کرتی ہوں اس چیز کو، صرف ایک بات کو ریلیٹ کرنے کے لیے بتاتی ہوں کہ ہم نے اپنے پچھلے تعلیمی سفر میں، الحمدللہ آپ میں سے کچھ ساتھی اب جانتے ہی ہیں کہ تقریباً ہمیں یہ جو کورس شروع کیا باقاعدہ، اس میں 19 منتھ ہو گئے، پیچھے سے کچھ 6 مہینے ساتھ پہلے سے بھی کام ہو رہا تھا۔ ان 18 مہینوں میں اس بیر الجنہ کلاس کو جو انہوں نے سیکھا سکھایا، جو سیکھا تھا، یہ آخری 3-4 مہینے میں بہت سیکھا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسے مراحل سے گزارا اس جگہ کے ناطے سے، سٹل ہم اس کی سٹرگل میں ہیں نا۔ جو بھی چیزیں میں سوچتی ہوں، اللہ پورے بنے بنائے ہال، سجی سجائی کرسیاں سب کیوں نہیں دیتا، پھر ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سٹرگل ہوتی ہے، اللہ مشکلات میں ڈالتا ہے، کہتا ہے تم ذرا مشکلوں سے ایک چیز لوگے نا تو تمہیں مزہ آئے گا۔ پھر قدر بھی تو آتی ہے نا، سجی سجائی چیز پلیٹ میں آ جائے کسی کو قدر نہیں ہوتی۔ اللہ اس وقت دکھاتا ہے کہ دیکھو جم جاؤ۔ اور یہ معاملہ ہر جنگ کا قصہ پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جنگیں نہ آئیں، مشکلات نہ آئیں. اصل میں وہ اپنی تربیت نہیں چاہتے، وہ اپنی ٹریننگ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو جاؤ تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. جب اس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے. ایک بار لگا دی بازی تو اب ڈر کیسا. وہ کہتا نا کہ بازی لگا دی اس میدان میں، اب کہاں جانا، کوئی سمندر میں جائے اور کہے میں گیلا نہ ہوں. حیرت کی بات ہے نا، ایک دفعہ اللہ کے راستوں میں اب چل پڑے ہیں نا، اب پیچھے جائیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ برا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو کیا. کیسے؟ میدان بدر میں جب حالات بہت ہی سخت قسم کے مسلمانوں کے لیے سٹریسنگ تھے، کفار کا بھی ظاہر غلبہ تھا. حقیقت حقیقت ہوتی ہے، بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک کے مقابلے میں تین کافر تھے اور جن کے پاس سارا اسلحہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ دیکھا، بہت گڑگڑا بھی رہے تھے، اس کے بعد آپ باہر آئے اپنے حجرے میں سے، زمین سے آپ نے مٹی پکڑی، یعنی جیسے ایک مٹھی پر مٹی پکڑ کے یوں پھینکی، اڑائی اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس مٹھی، ایک مٹھی پر مٹی میں اتنی برکت ڈالی، ہر کافر کی آنکھ میں اس مٹی کا کوئی ذرہ چلا گیا اور ایک دم ان کو کچھ دکھا نہیں، اور جو ہی وہ ذرا ہٹ پٹائے اس دوران مسلمانوں نے بازی سنبھال لی. اللہ نے اس بات کو کہا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. یہ صرف اس مٹھی بھر کنکروں کی بات نہیں ہے، ایمان والے سے جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے وہ یہی ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اللہ کہتے ہیں آپ نہ سوچے کہ یہ میں نے پھینکا، یہ تو اللہ نے پھینکا. بس حقیقت یہ کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ مومن تو صرف مہرے ہوتے ہیں، کبھی شطرنج کے مہرے دیکھے ہوں گے، پیچھے سے کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے. کبھی اگر آپ نے دیکھی ہو کوئی چیز تو امیجینیشن میں نہ، مہرا اپنی جگہ پڑا ہے، جو کھیل رہا ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے یہاں رکھتا ہے، وہ ادھر لاتا ہے، وہ ادھر سے کھیلتے ہیں نا. اب اسی مثال کو لے کے، مومن ایک مہرا ہے، پیچھے ہاتھ اللہ کا ہے، کام اللہ کراتا ہے، دل میں تڑپی ہے، اخلاص پیدا کیجیے اللہ آپ سے کام کرائے گا. اور اگر آپ نہیں کرتے، اللہ پیچھے آپ کے مہرے کو ڈال دے گا کہ آپ نکل جائیں ادھر سے. اللہ فرماتا ہے یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کفار سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کو دہراؤ گے تو ہم بھی اسی سزا کو دہرائیں گے. اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہ فیصلے کرنے آئے تھے. یہ اشارہ ہے ابو جہل کی اس دعا کی طرف، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اس نے کہا تھا اللہ آج حق کا ساتھ دینا، اللہ نے دے دیا. اور آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا خیال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ تیری نگاہ میں جو رشتے داریوں کو جوڑنے والا ہے اس کی مدد کرنا، اور جو رشتے ناطوں کو کٹوا رہا ہے اس کو ناکام کرنا. کیا مطلب؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الزام لگاتے تھے، کہتے تھے یہ رشتے داریوں کو کٹاتے ہیں. ہوتا پتہ کیا، جب کوئی سچے دل سے دین کی طرف آتا ہے نا، اور اس کو سامنے جنت دکھ رہی ہے، اب اس کو پانے کے لیے دن رات وقت کم سے کم اس کا اپنی ذات پہ لگتا ہے، دین پہ لگتا جاتا ہے. اس سے بعض لوگ جو گھروں میں رہنے والے قریب والے یا مخالف رشتے دار کچھ ہوتے ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کرنے لگ جاتے ہیں جب ان کے پاس تو رشتے داروں کے لیے ٹائم ہی نہیں، یہ تو بہن کی بیٹی کی سالگرہ میں بھی نہیں آئے، یہ تو اب منگنی میں بھی نہیں دیکھے، یہ تو اٹھن پہ آتے ہی نہیں، یہ تو مہندیوں میں آتے ہی نہیں، یہ وہ. یہ الزام لگا دیتے ہیں لوگ کہ یہ رشتے داریاں نہیں نبھا رہے، اور لوگ سوچتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر کے رشتے داریاں نبھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رشتے داریاں میرا نبی نہیں توڑوا رہا، رشتے تو تم توڑے بیٹھے ہو، تم دین کے نام پہ اپنوں کے دشمن بن گئے ہو، کل تک تم اپنے تھے، آج تم صرف اس لیے کہ یہ اللہ کو ماننے لگ گئے اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہو، اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا نبی سچا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، سنی ان سنی نہ کرو، بیٹھے ادھر ہو کان تمہارے کہیں اور ہوں، باہر سے تمہارے کان تو یہ باتیں سنیں اور دل کے کان کہیں اور لگے ہوں۔ پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ بعض دفعہ باہر سے خاموشی ہوتی ہے، اندر خاموشی نہیں ہوتی، بعض دفعہ انسان کی زبان اس کے کانوں کو بہرا کر دیتی ہے، اتنا بولتا ہے، بعض دفعہ لوگ بظاہر زبان سے چپ ہوتے ہیں لیکن دل اور دماغ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تانے بانے بولتے ہیں، اللہ منع کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کو سننا خوش قسمتی ہے، اور پورے دل دماغ کے ساتھ سننا یہ اور بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر کسی کو سننے میں کچھ کمی فیل ہو نا، اب مثال ہے کہ میں اس وقت بول رہی ہوں، آپ سب کو الحمدللہ آواز تو پہنچ رہی ہے، پوری جگہ پہ میرا لے جہاں جہاں جو بیٹھا ہے اس کو آواز پہنچ رہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود سوچ کیوں بھٹکتی ہے؟ ہمارے سامنے قرآن نہیں ہوتا، ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گی، اگر ابھی بھی آپ میں سے لوگ صرف سن رہے ہیں تب اگلے پاروں کو قرآن کھولیں، بلکہ وہ قرآن بھی دکھا دیں آگے، جو جس قرآن سے میں ترجمہ پڑھتی ہوں، کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ قرآن پاک کون سا ہے، تو یہ الحمدللہ آج اسٹال پہ موجود ہے، آپ لوگ لینا چاہیں۔ اس میں فائدہ صرف یہ آپ کو ہوگا کہ رواں ترجمہ ہے، اس میں تفسیر نہیں، لیکن اور خاص طور پہ ہم نے اسے سبیل الجنہ کلاس کے لیے منگوائے ہیں کیونکہ اگلے سالوں میں ان کو دورہ قرآن میں اس کی ضرورت پڑے گی، اس میں کوئی بیچ میں حلل نہیں آتا، لیکن آپ لوگ بھی لینا چاہیں تو پھر اگر ہوں گے تو آپ لوگ بھی لے لیجئے گا۔ کل سے قرآن لے کے بیٹھیں، بالکل اس طرح نظریں گڑی ہوں، ہاتھ میں پین ہو، یہ میرے ہاتھ میں پوائنٹر ہوتا ہے، اگر میں اس کو نہ دیکھوں، ہاتھ نہ رکھوں تو میں کئی دفعہ بھٹک جاؤں گی، آپ جب دیکھ کے سنیں گے نا توجہ آپ کی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ رمضان کی بک سن رہے تھے، اب اگر آپ لوگ صرف سنتے ہیں نا تو فطری طور پہ ہماری سوچ بھٹک جاتی ہے۔ بک سامنے رکھیں اور نہیں پڑھنا آتا تو یہ سوچیں کہ اللہ کے کلام کو ہاتھ لگ رہے ہیں، اس شوق میں کتاب ہاتھ میں لیا کریں کہ اب نبی کی حدیثیں ہمارے ہاتھوں کو لگ رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن کو چھوتا ہے تو اس سے بھی ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک اجر ہے صرف سننے کا اور ایک ہے دیکھنے کا، چھونے کا، پھر بعد میں غلطی لگ، شروع میں لگتا ہے کہاں ہیں، کدھر ہے، پھٹکیں، کوئی بات نہیں، سوچا کریں اس وقت اللہ کو آپ پہ کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ میرا بندہ دیکھو میرا قرآن ڈھونڈ رہا ہے اور مجھے مل رہا ہے۔ اللہ کی نظروں سے اگر ہم خود کو دیکھیں گے تو بہترین طریقے سے ہر کام کو کرنا چاہیں گے۔ ایک دفعہ دل سے سن لیا پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پیچھے نہیں کرے گا۔ فرمائیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے روحی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اس میں ایک بہت زیادہ پر درد قسم کی انسان کے لیے بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا بلاتے ہی ہیں وہ نہیں آتے۔ آپ اکثر ساتھی بتاتے ہیں، ہمیں اسٹوڈنٹس بھی بتاتے ہیں، ہم اپنی دوستوں کو بڑے شوق سے بتاتے ہیں، پھر کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، کوئی بڑے شوق سے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں قرآن کی نہیں آتے۔ تو اللہ نے یہاں بتا، جس کے اندر ہلکی سی بھی خیر ہوگی نا اللہ اس کو بلوا لے گا۔ بس اس وقت آپ سب جو ماشاء اللہ اتنے محبت سے آئے نا، آپ کے اندر خیر تھی، بارش اسی زمین پہ فائدہ دیتی ہے جس کے اندر کوئی زرخیزی ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ کلام اتنا آنریبل، اتنا رسپیکٹفل ہے، ہر ایک کو سننے ہی نہیں دیتا۔ اب اس کا یہ نہ مطلب ہے کہ آپ اور میں فوراً بدگمان ہوں کہ اچھا جو ابھی تک نہیں آ رہے یا نہیں آئے وہ بے دین ہے، نعوذ باللہ، ہم کچھ نہیں کہتے، بس ہم خوش ہوتے ہیں اچھی بات پہ اور کہیں کہ اللہ میرے دل میں خیر تھی تو مجھے لے آیا، اب اس خیر کو قائم رکھنا۔ بڑی پیاری روایت ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کا تو کوئی پلان ہی نہیں ہوگا کبھی کہ آپ اس سال دورہ قرآن کریں گے، کچھ ایسے بھی نئے ساتھی ہیں ماشاء اللہ ہمارے سامنے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا۔ ہم سے لوگ شروع میں پوچھتے تھے یہ دورہ قرآن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے، اس میں کیسے پڑھیں گے، لیکن آپ میں خیر تھی، واللہ ہی آپ سب میں خیر ہے، بہت خیر ہے، اور جتنی مجھے خیر آپ سب میں دکھ رہی ہے جو اس وقت شوق سے دار قرآن دکھ رہے ہیں، آپ میری نگاہ سے اگر خود کو دیکھیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہمیشہ ہی رکھے۔ ہمیں صرف رمضان کی خیر نہیں چاہیے، ہمیں ہر موقع کی چاہیے۔ دعوت تو مل ہی رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، بڑی پیاری آیت ہے، اور ایسے مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے بچپن کا ساتھ ہے۔ جیسے کوئی چیز بڑی پرانی یاد ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ میری بچپن کی دوست ہے، تو میں اس آیت کو پڑھ کے کہتی ہوں یہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ اس آیت کو میں نے بہت شروع میں جب سنا، اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد ہی دل کھلنا شروع ہوا۔ کیا ہے آیت؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ قرآن، اس کی دعوت، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے۔ کیسے پکار آتی ہے؟ ایک تو دن میں 5 بار اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لبیک کہو، اٹھو نمازوں کی طرف چلو، اٹھو فلاح کی طرف چلو۔ اسی طرح یہاں اس کال سے، اس پکار سے کیا مراد ہے؟ کہ تم وہ زندگی اختیار کرو جو رسول کی زندگی تھی، مشن کی زندگی۔ اس ایک آیت کو تبلیغ کے طور پہ بھی لیا گیا کہ جب رسول کی زندگی کا مشن تبلیغ تھا، اس پیارے دین کو گھر گھر پہنچانا تھا، تو تم کیوں سو رہے ہو؟ تم پڑھ کے کیوں پیچھے ہو گئے؟ تم نے ابھی نہیں پڑھا، تمہیں کیوں شوق نہیں آ رہا؟ اور دوسرا جہاد، جب تبلیغ سے کام نہ بنے، جب لوگ دین کے دشمن بن کے دین کو ختم کرنے آئے، تو پھر اس کے راستے میں دیوار بننا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کہنا ہے۔ اور میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایک پورا اسلامک اور مسلم لائف سٹائل دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں جو زندگی آتی ہے وہ ہے لما یحییکم۔ آپ سانس لینے لگتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں جیتے ہیں۔ یہ قرآن آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے، بہت کانفیڈنٹ کرتا ہے۔ عموماً ہم کیا کہتے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں؟ ہم عموماً کیا کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے ہم سے توقع رکھتے ہیں؟ خوشی کا موقع کیسا مناتے ہیں جیسے لوگ کر رہے ہیں؟ غم آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں لوگ باتیں کریں گے، لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں آپ کو؟ استجیب للہ وللرسول۔ اور اس زندگی میں بڑا سکون ہے، جس کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آئے گی نا، اصل وہ جی رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں، جو اس تجربے سے گزر چکے یا گزر رہے ہیں، وہ اس بات کی دلیل بن تصدیق کریں گے کہ باقی لوگوں پہ ترس آتا ہے، ایسے لگتا ہے بوجھ ان کی زندگیوں میں، بیکار زندگیاں، بے مقصد زندگیاں۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ صبح اٹھے وہی کیا جو کل کر رہے تھے، رات سونے تک وہی پلانس تھے جو کل کے تھے، صرف ذات کے لیے جیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کر لو ورنہ کیا ہوگا۔ اب اس کو پھر ہائی لائٹ کریں، وَعْلَمُوا، جان لو۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، سوری، آئی ہیو مائی اون اسٹائل، اٹس مائی اسٹائل، میں تو اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ لو، یہ پکار بار بار نہیں آتی، یہ پکار بڑے غیرت کے ساتھ آتی ہے۔ وَعْلَمُوا، اگر تم نے اس پکار پہ لبیک نہ کہا، تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تو پھر جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، پھر اللہ آنے نہیں دے گا، توفیق چھن جائے گی۔ کتنے دن نہ ہوگے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور آخر کار تو تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ کسی کو بھی آپ پکار کے دیکھ لیں، ایک خاص وقت ہوتا ہے اس پکار کا، اس کے بعد کوئی نہیں پکارتا۔ لوگ آپ کو بلا بلا کے تھک جاتے ہیں۔ آپ اس کو دنیا کے معاملات پہ لے لیں، کوئی آپ کو ایک دفعہ دعوت میں بلائے، آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، دوسری بار اس کے گھر میں بچے کی شادی ہو، آپ کو کارڈ دے، آپ کہتے ہیں ہاں چھوڑو اب میں اس غریب رشتہ دار کے جاؤں، یہ ماسی بلا، آپ نہ جائیں، تیسری بار کو خوشی کا اور موقع آ جائے وہ بلائے، آپ نہ جائیں، کیا چوتھی دفعہ وہ آپ کو کارڈ بھیجے گا؟ کہے گا انہوں نے کہا نا ان کو تکبر ہی بڑا ہے، یہ بہت بڑے بنتے ہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی ہم غریب ہیں اپنوں میں رہ لیں گے، ان کو اللہ نے اب 4 پیسے دے دیے یہ بڑے ہو گئے۔ یہ انسان کی انسان سے بات ہے، اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ موقع دیتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے کم سے کم ایک بار کال پڑتی ہے، کمن ادھر آ جاؤ، یہ تینا ہماری طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ۔ کبھی اللہ غم بھیج کے ڈالتا ہے، کبھی بیماری میں ڈالتا ہے، کبھی مرتے مرتے موت کے منہ سے بندہ بچتا ہے، کبھی قرآن زندگی میں کھلتا ہے، کوئی دعوت دے دیتا ہے آ جاؤ۔ اس دعوت کو اگر ایک دفعہ ریجیکٹ کیا، اللہ شاید دوسرا موقع دے دے۔ دو تین کے بعد ہدایت روٹھ جاتی ہے، بڑی غیور ہے ہدایت۔ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ دین بڑا آنریبل ہے، میجسٹی ہے اس میں، اس میں بہت بڑائی۔ پھر یہ میں بار بار نہیں بلاتا، کہتا اب تم آؤ میرے پاس، اب تم تڑپو، اب رو، اب آنسو بہاؤ، اب راتوں کو اللہ کو مناؤ، اب تم تڑپو کہ اللہ پلیز مجھ سے اپنا کچھ کرا لے۔ پھر اللہ ہو سکتا ہے مان جائے، در بند نہیں کبھی ہوا الحمدللہ۔ یہ در دن کو بھی کھلتا ہے، یہ رات کو بھی کھلتا ہے، لیکن جب نہیں کرتے کوئی کام اللہ توفیق چھینتا ہے۔ صبح آپ نے اٹھ کے ادھر آنا چاہا، آپ آ گئے، آپ نے میں نے جس وقت پہ آنا چاہا اس وقت پہ آ گئے۔ اگر آپ ابھی تک ڈھیل ڈھلائیوں میں ہوتے تو ابھی تک گھر سے بھی نہ نکلتے، ہمیں گھر چھوڑتے ہی نا۔ ایک چیز کرتے ایک بگڑ جاتی، ایک سیدھی کرتے بگڑتی، کوئی مہمان آ جاتا، کوئی فون آ جاتا، اور پاکستان سے آتا تو ویسے ہی گھنٹہ چلا جاتا، اور اس طرح ہم یہاں نہ آ پاتے۔ اللہ حائل ہوتا ہے جب کبھی یہاں آنے کے لیے یا کہیں نیکی کے لیے جانے یا نیکی کے کام کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے، تو فوراً اس آیت کو یاد کیجیے گا کہ وَاعْلَمُوا، بلکہ اس کو لکھ لیں، خبردار رہو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اب میں حائل ہوں تمہارے دل میں، پھر دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ سوچا کریں، کبھی کوئی ایک دن آتا ہے پھر نہیں آتا، یا کبھی کسی کو پتا بھی ہے کہ ادھر چلنا ہے، کیوں نہیں آتا، دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ اللہ حائل ہو گیا، اللہ کہتا ہے اب نہیں، سوری، تم نہیں بیٹھو، تمہاری کرسی پہ کوئی اور بیٹھے گا۔ اور جب بندہ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں بھی بہت تنبیہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ جس کا گناہ صرف گناہ کرنے والے پہ نہیں آتا، دوسروں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ بولتے ہیں، وہ اس آیت پہ بہت فٹ ہوتا ہے، کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ آپ گندم کو پیسیں گے نا تو جو کے چھلکے بھی پس جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کریں یا اجتماعی طور پر دین سے دور رہتے ہیں، اللہ باقیوں کو بھی مرواتا ہے۔ جب بے گناہوں پہ گولیاں چلتی ہیں تو کوئی گناہ گار تو نہیں مرتے، نہتے شہری بھی مر جاتے ہیں نا۔ اس لیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو پھر دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں بھی مروا دیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، کہاں؟ مکہ میں، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، مارے کھاتے تھے، کہیں پتھروں پہ لٹائے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا ہی نہ دیں۔ یعنی ابھی تو دین کی عمارت بنی نہیں، بگڑنے والی، اتنے جو مخالف ہوں تو کہاں امید ہوتی ہے کہ یہ عمارت کھڑی رہے گی۔ اتنی آندیاں چلے مخالفتوں کی تو ڈر کیا تھا کہ پنپ ہی نہیں سکے گی یہ جماعت، ہمارا گروہ تو کچھ کر ہی نہ سکے گا، کرے گا کیا؟ تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی۔ کیسے؟ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچا دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو کہ اوسلو والوں کو؟ کیسے اللہ نے آپ کو کہاں سے پہنچا کے کہاں بٹھا دیا؟ کل کس روم میں تھے؟ پچھلے سال دورہ قرآن کہاں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ یاد ہے آپ کو وہ مشکلات؟ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کل کہاں کرنا ہے، اور جہاں کر رہے ہیں وہاں پورا ہونا ہے۔ بیچ کلاس کے دوران ہم کئی دفعہ اپنا سامان اٹھا کے دوسری جگہ پہ جاتے تھے، الحمدللہ علی کل حال ہم اس پہ بھی خوش تھے۔ لیکن آج اللہ نے آپ کو یہ کیوں جگہ دی؟ لعلکم تشکرون، قدر کرو اس کی نعمت کی، قدر کرو، یہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ نے تم کو دی تاکہ دیکھے کہ اب کرتے کیا ہو۔ لیکن جو دل میں بات تھی اللہ اب اسی کو آگے لا رہا ہے، کیونکہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن راستے میں مال اور اولاد آ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سچے کہ جھوٹ، کس کو روک رہی ہیں، کس کو روک رہا ہے، کون روک رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے دل کی بات پکڑ لی۔ عموماً آپ دیکھیے کہ ہم یہی کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس دین کے کاموں کو لیتے ہیں۔ دیکھیے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، خود سے پوچھتے ہیں کہ میں اس دین کو کس طرح لیتی ہوں۔ یہاں ایک جملہ میں اکثر بولتی ہوں، آپ کو بھی کہوں گی، خود کو بھی کہتی رہتی ہوں، کہ دین کو اپنا بچہ سمجھیں۔ اسلام کو جب تک ہم اپنا ذاتی کام نہیں سمجھیں گے، ہم اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ روئے، وہ ہنسے، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، ماں اس کو نہیں چھوڑتی، سارے چھوڑ دیں گے۔ ماں کہتی ہے میں نے تو سنبھالنا ہے اس کو۔ ہینڈی کیپ بچوں کو مائیں اٹھا اٹھا کے پھرتی ہیں۔ اسلام ایک، ہمارا منہ بولتا، آپ کہہ لیجئے کہ اسلام ایک بچہ ہے، امیجینیشن میں لائیں۔ اس وقت اسلام کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، آج کے مسلمانوں کی حالت پہ تڑپ آتی ہے، کیسے انسانیت جہالت کی مرتکب ہو رہی ہے، کیسے اسلام پہ توپیں گڑی ہوئی ہیں، کیسے ہر گولی چلتی ہے تو نظر مسلمانوں پہ جاتی ہے، بلڈنگ گرتی ہے تو مسلمانوں پہ جاتی ہے۔ اور کیا اس وقت میں نے پوچھا کہ یہ دین مجھے اپنے بچے کی طرح پیارا ہوا؟ ہنستے بچے کو ماں اٹھا لے، روتے کو چھوڑے، کبھی ایسا دیکھا؟ کہتے ہیں ہنستا بچہ سب کا، روتا بچہ ماں کا۔ آج اسلام کی سسکیاں سنیں، آج ہم اپنے گھروں کی خوشیوں میں مگن زندگی بسر کرتے ہوئے اسلام اور اسلام کے متعلق باتوں کو سامنے رکھیں، پھر سوچیں کس طرح سے اللہ ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے۔ نہیں پکڑیں گے تو رو رو کے چپ کر جائے گا، لیکن ہم نے پکڑ لیا، حالات نہ بھی بدلے، ہم کل کہہ دیں گے کہ ماں سیرتن الا ربی، رب کی طرف معذرت ہے۔ بہت ضرورت ہے اس وقت اس دین کو ہمارے وقت کی، ہمارے مال کی، ہماری سوچوں کی۔ آپ دیکھیے کہ مال کو اتنا وقت دو جتنی اس کی ضرورت ہے، اولاد کو اتنا وقت دو جتنی اولاد کی اس کی ضرورت ہے، دین کو اتنا دو جتنا دین کی ضرورت ہے۔ کسی نے ایک ای میل بھی بھیجا ہوا تھا کہ مال کماؤ لیکن یہ چیزیں سوچ لو، تو اس میں چار چھ اسی قسم کے پوائنٹس تھے کہ اتنا کماؤ کہ تمہیں اپنے لیے بھی وقت رہے، اتنا کماؤ جتنی دیر تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اتنی محنت کوشش کرو کہ جس کے بعد تم اپنے اللہ کے کاموں کو بھی کر سکو۔ یہ دو بڑے فتنے ہر دور میں، دین کا کام کرنے کے لیے ہر بندہ مچلتا ہے کم و بیش، لیکن راستے کی رکاوٹیں یہی ہیں۔ لوگوں نے اولادوں اور مال کی قربانی کی تو آج یہ دین ہم تک پہنچا۔ کچھ نہ کچھ تو قربانی کی سطح پہ جئیں گے، کچھ کے بچے تو روئیں گے، کچھ بچے روتے ہیں تو امت کے بچے پھر سوتے ہیں، کچھ لوگ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں تو امت کو خیر ملتی ہے، اور اگر سارے ہی اپنی ذات پہ جینے لگ گئے تو اللہ ہم سب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وقت تک فتنتن، اللہ کہتا ہے وہ فتنہ پھر خاص عام لوگوں کو نہیں، خاصوں ہم سب کو چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کوئی جان لینے کے لیے باہر آئے تو کیا ہم نہیں کھڑے ہوں گے؟ لیکن جب آج ہمارا ایمان لینے کے لیے لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکتے؟ کسی کو 10 روپے دیے ہو نا، چلے 10 کو چھوڑ دی، کسی کو 1000 روپیہ دیا ہو نا تو لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج لوگوں نے ہمارا دین لیا ہوا ہے، آج ہم کبھی اسلام کے در سے سوچیں تو ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ ون اللہ عندہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے اس کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں قرآن ایسے سمجھ آتا جیسے دوسروں کو آتا ہے؟ ہم نے کئی بار قرآن پڑھا، ہم نے ان آیتوں پہ غور کیوں نہیں کرا؟ ہمیں ان آیتوں سے کچھ ملا کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے اس آیت میں، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ ہے ایک نقد تحفہ اللہ کے ساتھ سنجیدہ اور سنسیئر ہونے کا۔ ایمان بندے کو حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے، فرقان، حق اور باطل کا فرق۔ غزوہ بدر کیا تھی؟ یوم الفرقان۔ کیسے؟ اس دن لوگوں کو صاف پتہ چل گیا بس اب اسلام ہی سچا۔ پھر جو لوگ اسلام کی طرف ٹوٹ ٹوٹ کے آئے، کہ وہی جگہیں جو خالی دکھتی تھیں مسجد نبوی کی کسی وقت وہ بھری بھی دکھنے لگیں۔ فرقان مل گیا۔ اور اسلام بندے کو ایک بہت زیادہ ڈسیژن پاور دے دیتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، کس سے میرا فائدہ ہے کس سے میرا فائدہ نہیں۔ پھر انسان اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے غلط فیصلے نہیں کرتا، چار پیسوں کو چار ٹکوں کو اہمیت دیتے ہوئے بڑی بڑی نیکیاں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ فرقان مل جائے۔ قرآن ایک ہی ہے، کچھ اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ قرآن تو بالکل وہ ہے جو آج تک پڑھا ہی نہیں، اور ہم جیسے لوگ پڑھتے رہیں ساری زندگی، ہم کہتے ہیں ہاں پانچ سپارے پڑھ لیے، چھ پڑھ لیے۔ فرقان کب آئے گا؟ جب تقویٰ ہوگا، جب ایمان ہوگا، پھر برائیاں پچھلی بھی دور ہوں گی۔ کوئی آپ سے کہہ دے نا کہ آپ کے پورے گھر کی کوئی کلیننگ کر دے، آپ کی کھڑکیاں، شیشے، چھتیں سب دھو دے، تو آپ کہتے ہیں ضرور پلیز۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے، ایمان کیا کرتا ہے، یہی کرتا ہے۔ ہمارے نام اعمال کی کھڑکیاں صاف، روشن دان صاف، چھتیں صاف، ہر چیز کو چمکا کے یکفرنکم سیئاتکم، کچھ رہ بھی جائے چھوٹی موٹی تو یغفر لکم، اس پہ چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے۔ اب یہاں اگلی آیت میں اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں جو پیچھے آپ کو سنا چکی ہوں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت بھی تو یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کریں۔ یہ مختلف لوگوں کی رائے تھی۔ دارالندوہ میں جو میٹنگ ہوئی وہ بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اس میٹنگ میں سب کو بلایا اور شیطان خود ہی آ گیا، نجدی شیخ کی صورت میں سفید داڑھی والا بزرگ بن کے شیطان بھی آ گیا۔ لوگوں نے کہا آپ کو، نے کہا وہ میں نجد سے آیا ہوں، بزرگ ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہوں یہاں ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو کہ میرے پہ اعتبار کرتے ہو، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تو مجھے ادھر بیٹھنے دو۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بے ضرر سا بندہ لگتا ہے، بٹھا لیتے ہیں، اب بیٹھ کے سوچیں بتاؤ اس محمد کا کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں ان کو قید کر دو، قید میں گل گل کے ختم ہو جائیں گے، اور نہ یہ باہر نکلیں، نہ یہ اپنی باتیں پھیلائیں، نہ لوگ ان کی باتیں سن کے متاثر ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے۔ پھر یہ نجدی شیخ بولا میں کچھ کہوں؟ کہا ایسا نہ کرنا، تم اس کو قید میں رکھو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے چاہنے والے جو جان دینے کو تیار ہے وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ کہا اچھا چلو یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، پھر نہیں کرتے، کچھ اور سوچتے ہیں۔ پھر اور رائے ہو رہی ہے، رائے زنی ہوتے ہوتے پھر کچھ نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو انہوں نے پھر کہا، پھر بیچ میں بزرگ بولا، شیطان تھا اصل میں، کہا گا مت کو قتل کرو گے، یہ تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کا لیڈر تم مار دو گے، یہ تو تمہیں بھی مار دیں گے، تم اس کا سامنا نہیں کرو گے۔ کہا اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں ہم ان کو مکہ سے خود ہی نکال دیتے ہیں، جو دور کسی شہر میں چھوڑو۔ سب نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر شیطان نے کہا کیا بیوقوفی کرتے ہو، ابھی تو مکہ میں بیٹھا ہے، اس کی دعوت میں اتنا اثر ہے، جادو چل جاتا ہے، جو سنتا ہے اس کی بات ماننے لگتا ہے، تم خود اس کو باہر کا راستہ دکھاؤ تاکہ باہر والے تمہارے دشمن ہو جائیں۔ کہا پھر کریں تو کیا کریں؟ کہیں گا میں ایک مشورہ دوں، ایسا کرو ہر قبیلے سے ایک بندہ لاؤ، ایک قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم تھی، جیسے آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نا، وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کہتے تھے ہر قبیلے کا ایک بندہ آئے، جتنے بھی جمع ہو جائیں، پھر سارے مل کے ایک ہی وقت میں اس کے اوپر حملہ کریں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو مار دو۔ جب مار دیں گے تو پتہ تو ہو گیا مارے، اب جب کوئی ہمارے ان کے خاندان والے یا ان کے جو چاہنے والے ہیں مقدمہ کریں گے، تو اب ہم سب سے تو نہیں وہ برائی لے سکتے نا، تو پھر کہیں گے چلو بھائی ہم ان کی کا خون بہا لے لیتے ہیں، دیت دے دیتے ہیں، سو اونٹوں کی قیمت ہے، اتنوں نے مل کے مارا ہے، ہر بندہ ایک ایک اونٹ بھی دے گا جان چھوٹ جائے گی، پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے۔ سب نے کہا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، وہ تو یہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور وہ چال کیا تھی کہ اللہ نے اسی وقت وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ صبح سے پہلے اب اس مکہ کو چھوڑ دیں۔ آپ نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور نکلے، آپ کے گھر کا حصار کیا تھا۔ میں کہتی ہوں ہمارے لیے اسلام پہ کی وجہ سے کبھی اتنی آزمائشیں آئیں، قتل کے منصوبے؟ ہم تو کسی کی نگاہوں میں بیگانگی نہیں دیکھ سکتے اسلام پہ عمل کر کے، ہم تو کسی کی نظروں میں ہلکا سا چھمبا پن نہیں برداشت کرتے کہ اچھا تم مسلم ہو، ہم تو اپنے ظاہر سے کیوں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ پتہ نہ چلے مسلم ہیں۔ اللہ کے نبی کی جان کے لالے تھے، بیچ میں سے نکل کے چلے گئے، اللہ نے ان کو سمجھ ہی نہ دی کہ ہوا کیا۔ سورت یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا، اور سیدھے اپنے دوست ابو بکر کے گھر گئے، کہا چلیے اجازت مل گئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اگر کسی کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا ہوتا، یعنی اگر میں نے ابو بکر کو اس دن اس طرح خوشی سے روتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے. ابو بکر خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے اب جانے کا موقع مل رہا ہے. پکنک نہیں تھی، آگے آیتیں آ رہی ہیں، جان کے لالے تھے. لیکن سچا ایمان ہوتا ہے تو لوگ دین کے راستے میں جان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے ہیں ہاں سن لیا نا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ کون سی مشکل ہے؟ دل میں تعصب ہوتا ہے نا تو اچھی بات سن کے بھی بندہ کہتا ہے یہ کوئی بہت خاص باتیں تو نہیں ہیں، بس یہ تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو فلاں بھی کر سکتا ہے. اور رہ گئی بات کہ یہ قرآن قرآن ہر وقت کہتے رہتے ہیں تو ان ہاذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آئے، اولڈ ڈیٹڈ تھنگز ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور وہ بات بھی یاد کرو جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر واقعی یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ابو جہل کی وہ دعا کا حوالہ دے دیا جو خود اپنے لیے آسمان سے پتھر مانگ رہا تھا. اور اس دعا کو غور سے دیکھے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کئی لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پر سمجھتے ہیں اور غلط سلط دعائیں مانگ لیتے ہیں جو خود ان کے آگے آتی ہیں تو ان کے لیے وبال بن جاتی ہیں. اس کے بعد مکہ والوں کے کچھ طور طریقے، اس کو ذہن میں رکھیے اس ناطے سے کہ نماز اور عبادت کے من گھڑت قسم کے طریقے بنا لیے تھے، تھے دین ابراہیمی پہ مواحد تھے وہ، لیکن انہوں نے عبادت کے کیا طریقے بنا لیے تھے. وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. یہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ مکہ والے خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تھے. ایک قباحت تم نے ان کی سورت الاعراف میں پڑھ لی کہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، نیکٹ، مادرزاد اندھے، مادرزاد ننگے، اور دوسرا کام کیا تھا؟ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے، کہتے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. آج بھی ہے کوئی ایسی عبادت کا طریقہ؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے. جو آیتیں آتی ہیں، رات کو میں نے اپنی ای میل چیک کی تو ایک پتہ نہیں کس نے ایڈورٹائز بھیجا ہوا تھا، یعنی فلاں فلاں قوال اور کسی ہوٹل میں ان کا پروگرام ہو رہا ہے. قوالیوں کا پروگرام کیا؟ محفل کی حرمت کا ڈرنا ہو تو آپ کو صرف چند بول سیٹیوں کے اور تالیوں کے سنواؤ تو آپ کو یہ آیت زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. آج کیا مسلمان بھی دین کے نام پہ بات کرتے ہیں؟ کوئی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں کرتے؟ بعض رمضان میں، یعنی جو مجھے ایڈورٹائز ملا وہ کسی ہوٹل کا تھا اور اس میں انہوں نے پورا فنکشن ہے، اس پہ کسی بہت معروف قوالی کرنے والوں کو بلایا ہوا ہے، اور اس کا پورا ایک بہت مجھے فیل ہوا کہ یہ بڑا نیکی کا کام سوچ کے کر رہے ہیں کہ اس کے بعد میں سحری کا بھی انتظام ہوگا اور وہاں ہم رات کو قوالیاں سنیں گے. مقام و تصدیہ، جب حق کتاب دین زندگی سے نکلتی ہے نا تو یہی رونق میلے. کافر سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے ہیں، وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے. پھر یہ کفار جہنم کی طرف لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ ہم ٹریش کین پہ آگ لگا دیتے ہیں نا تاکہ اب اس کی گندگی ختم ہو۔ اللہ پہلے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا پھر آگ لگا دے گا، جیسے کوڑا جلایا جاتا ہے نا، اس طرح کوڑا نما انسانوں کو جہنم میں جلا دیا جائے گا۔ اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر دے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں، یہ ہیں بینکرپٹ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کیسے الگ کرتا ہے؟ جو قافلے سے سامان بچا تھا، ابو سفیان جو تھے ان کا قافلہ بالکل خیریت سے واپس چلا گیا۔ جس جس کا مال اس کنسائنمنٹ میں تھا نا، اس نے ڈونیٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سارا پیسہ جمع کر کے اب مسلمانوں کے خلاف ہتھیار لے کر وہ خرید کر اگلے سال جنگ کریں گے۔ اسی پہ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن حسرت ہوگی اس سارے پیسے اور مال کرب پہ جو تم نے اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے لگایا۔ ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی کی جان لینے کے در پہ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، پلٹ آؤ، تمہیں پیچھے والا نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی سے کہا جائے تمہارا پچھلا کریڈٹ سارا کلیئر کر دیا جائے گا، آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ لیکن اگر یہ پھر اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو جو بات گزشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکی وہ تو سب کو ہی معلوم ہے۔ پڑھ چکے سورۃ الاعراف میں قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ کرو کیا؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اے لوگوں، جو وقاتلوہم حتی لا تکون سوری حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اس صورت کو ہم اگلے پارے کے ساتھ لیں گے، کیونکہ یہاں سے آگے اب ایک پورا ٹاپک ہے جس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو پارا نمبر 9 کو ہم آیت نمبر 38 پہ ہی ختم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔